اب پھر میں ملائک کے ذکر کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جس طرح سے ملائک کا حال بیان کیا ہے وہ نہایت سیدھی اور قریب قیاس رہا ہے، اور وجود اس کے ماننے کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا۔ قرآن شریف پر بدیدہ تام غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلکہ جمیع کائنات الارض کی تربیت ظاہری و باطنی کے لیے بعض وسائط کا ہونا ضروری ہے، اور بعض بعض اشارات قرآنیہ سے نہایت صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ نفوس طیبہ جو ملائک سے موسوم ہیں ان کے تعلقات طبقات سماویہ سے الگ الگ ہیں، بعض اپنی تاثیرات خاصہ سے ہوا کے چلانے والے اور بعض مہ کے برسانے والے اور بعض بعض اور تاثیرات کو زمین پر اتارنے والے ہیں۔ پس اس میں کچھ شک نہیں کہ بوجہ مناسبت نوری وہ نفوس طیبہ ان روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق رکھتے ہوں گے کہ جو آسمانوں میں پائے جاتے ہیں، مگر اس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمین کا ہر ایک جاندار اپنے اندر جان رکھتا ہے، بلکہ ان نفوس طیبہ کو بوجہ مناسبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور پر انہیں حاصل ہے روشن ستاروں کے ساتھ ایک مجہول الکنہ تعلق ہے، اور ایسا شدید تعلق ہے کہ اگر ان نفوس طیبہ کا ان ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر ان کے تمام قواہ میں فرق پڑ جائے گا۔ انہی نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، اور جیسے خدا تعالیٰ تمام عالم کے لیے بطور جان کے ہے ایسا ہی، مگر اس جگہ تشبیہ کامل مراد نہیں، وہ نفوس نورانیہ کواکب اور سیارات کے لیے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں، اور ان کے جدا ہو جانے سے ان کی حالت وجودیہ میں بکلی فساد راہ پا جانا لازمی و ضروری امر، اور آج تک کسی نے اس امر میں اختلاف نہیں کیا کہ جس قدر آسمانوں میں سیارات اور کواکب پائے جاتے ہیں وہ کائنات الارض کی تکمیل و تربیت کے لیے ہمیشہ کام میں مشغول ہے۔ غرض یہ نہایت جچی ہوئی اور ثبوت کے چرخ پر چڑھی ہوئی صداقت ہے کہ تمام نباتات اور جمادات اور حیوانات پر آسمانی کواکب کا دن رات اثر پڑ رہا ہے، اور جاہل سے جاہل ایک دہقان بھی اس قدر تو ضرور یقین رکھتا ہوگا کہ چاند کی روشنی پھلوں کے موٹا کرنے کے لیے اور سورج کی دھوپ ان کو پکانے اور شیریں کرنے کے لیے اور بعض ہوائیں بکثرت پھل لانے کے لیے بلا شبہ مؤثر ہیں۔ اب جب کہ ظاہری سلسلہ کائنات کا ان چیزوں کی تاثیرات مختلفہ سے تربیت پا رہا ہے تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ باطنی سلسلہ پر بھی بإذن ہی تعالیٰ و نفوس نورانیہ اثر کر رہی ہیں، جن کا اجرام نورانیہ سے ایسا شدید تعلق ہے کہ جیسے جان کو جسم سے ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ بظاہر یہ بات نہایت دور از ادب معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے مقدس نبیوں میں افاظہ انوار وحی کے لیے کوئی اور واسطہ تجویز کیا جائے، لیکن ذرا غور کرنے سے بخوبی سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کوئی سوء ادب کی بات نہیں، بلکہ سراسر خدا تعالیٰ کے اس عام قانون قدرت کے مطابق ہے جو دنیا کی ہر ایک چیز کے متعلق کھلے کھلے طور پر مشہود و محسوس ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنے ظاہری جسم اور ظاہری قوا کے لحاظ سے انہی وسائط کے محتاج ہیں، اور نبی کی آنکھ بھی وہ کیسی ہی نورانی اور بابرکت آنکھ ہے، مگر پھر بھی عوام کی آنکھوں کی طرح آفتاب یا اس کے کسی دوسرے قائم مقام کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتے، اور بغیر توسط ہوا کے کچھ سن نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ بات بھی ضروری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ نبی کی روحانیت پر بھی ان سیارات کے نفوس نورانیہ کا ضرور اثر پڑتا ہوگا، بلکہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہوگا، کیونکہ جس قدر استعداد صافی اور کامل ہوتی ہے اسی قدر اثر بھی صافی اور کامل طور پر پڑتا ہے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ سیارات اور کواکب اپنے اپنے قالبوں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں جن کو نفوس کواکب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں، اور جیسے کواکب اور سیاروں میں باعتبار ان کے قالبوں کے طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں، ایسا ہی ان کے نفوس نورانیہ میں بھی انواع اقسام کے خواص ہیں جو بإذن حکیم مطلق کائنات الارض کے باطن پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندوں پر بشکل جسمانی متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں اور بشری صورت سے متمثل ہو کر دکھائی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقریر اس قبیل خطابیات نہیں، بلکہ یہ وہ صداقت ہے جو طالب حق اور حکمت کو ضرور ماننی پڑے گی، کیونکہ جب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور کائنات الارض کی تربیت اجرام سماویہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور جہاں تک ہم بطور استقراء اجسام ارضیہ پر نظر ڈالتے ہیں، اس تربیت کے آثار ہر یک جسم پر خواہ و نباتات میں سے ہے، خواہ جمادات میں سے، خواہ حیوانات میں سے ہے، بدیہی طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بس اس صریح تجربہ کے ذریعے سے ہم اس بات کے ماننے کے لیے بھی مجبور ہیں کہ روحانی کمالات اور دل اور دماغ کی روشنی کا سلسلہ بھی جہاں تک ترقی کرتا ہے، بلا شبہ ان نفوس نورانیہ کا اس میں بھی دخل ہے۔ اسی دخل کی روح سے شریعت غرہ نے استعارہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں ملائک کا واسطہ ہونا ایک ضروری امر ظاہر فرمایا ہے، جس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے گردانا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی نہایت مکروہ نادانی سے اس الہی فلسفہ کو نہیں سمجھا، جیسے آریہ مذہب والے یا برہمو مذہب والے، انہوں نے جلدی سے بباعث اپنے بے وجہ بخل اور بغض کے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، تعلیم فرقانی پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں ملائک کا واسطہ ضروری ٹھہراتا ہے، اور اس بات کو نہ سمجھا اور نہ خیال کیا کہ خدا تعالیٰ کا عام قانون تربیت جو زمین پر پایا جاتا ہے اسی قاعدہ پر مبنی ہے۔ ہندوؤں کے رشی، جن پر بقول ہندوؤں کے چاروں وید نازل ہوئے، کیا وہ اپنے جسمانی قوا کے ٹھیک ٹھیک طور پر قائم رہنے میں تاثیرات اجرام سماویہ کے محتاج نہیں تھے؟ کیا وہ بغیر آفتاب کی روشنی کے صرف آنکھوں کی روشنی سے دیکھنے کا کام لے سکتے تھے، یا بغیر ہوا کے ذریعے کے کسی آواز کو سن سکتے تھے؟ تو اس کا جواب بدیہی طور پر یہی ہوگا کہ ہرگز نہیں، بلکہ وہ بھی اجرام سماویہ کی تربیت اور تکمیل کے بہت محتاج تھے۔ ہندوؤں کے ویدوں نے ان ملائک کے بارے میں کہاں انکار کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو ان وسائط کے ماننے اور قابل قدر جاننے میں بہت ہی غلو کیا ہے، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے درجہ سے ان کا درجہ برابر ٹھہرا دیا ہے۔ ایک رگ وید پر ہی نظر ڈال کر دیکھو کہ کس قدر اس میں اجرام سماویہ اور عناصر کی پرستش موجود ہے، اور کیسی ان کی استت اور مہمہ اور مدہ اور ثنا میں ورقوں کے ورق سیاہ کر دیے ہیں، اور کس عاجزی اور گرگرانے سے ان سے دعائیں مانگی گئی ہیں جو قبول بھی نہیں ہوئیں۔ مگر شریعت فرقانی نے تو ایسا نہیں کیا، بلکہ ان نفوس نورانیہ کو جو اجرام سماویہ سے یا عناصر یا دخانات سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسے جان کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، صرف ملائک یا جنات کے نام سے موصول کیا ہے، اور ان نورانی فرشتوں کو جو نورانی ستاروں اور سیاروں پر اپنا مقام رکھتے ہیں، اپنی ذات پاک میں اور اپنے رسولوں میں ایسے طور کا واسطہ نہیں ٹھہرایا جس کے روح سے ان فرشتوں کو با اقتدار یا با اختیار مان لیا جائے، بلکہ ان کو اپنی نسبت ایسا ظاہر فرمایا ہے کہ جیسے ایک بے جان چیز ایک زندہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس سے وہ زندہ جس طور سے کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے۔ اسی بنا پر بعض مقامات قرآن شریف میں اجسام کے ہر ایک ذرہ پر بھی ملائک کا نام اطلاق کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ سب ذرات اپنے رب کریم کی آواز سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا گیا ہو۔ پس جو کچھ تغیرات بدن انسان میں مرض کی طرف یا صحت کی طرف ہوتے ہیں، ان تمام مواد کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق آگے پیچھے قدم رکھتا ہے۔ اب ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے وسائط کے ماننے میں جو قرآن شریف میں قرار دیے گئے ہیں، کون سا شرک لازم آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی شان قدرت میں کون سا فرق آ جاتا ہے؟ بلکہ یہ تو اسرار معرفت و دقائق حکمت کی وہ باتیں ہیں جو قانون قدرت کے صفحہ صفحہ میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بغیر اس انتظام کے ماننے کے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ ثابت ہی نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی خدائی چل سکتی ہے۔ بھلا جب تک ذرہ ذرہ اس کا فرشتہ بن کر اس کی اطاعت میں نہ لگا ہوا ہو، تب تک یہ سارا کارخانہ اس کی مرضی کے موافق کیوں کر چل سکتا ہے؟ کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح۔ اور نیز اگر ملائک سماویہ کے نظام روحانی سے خدا تعالیٰ کی قادرانہ شان پر کچھ دھبا لگ سکتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہی ملائک کے نظام جسمانی کے ماننے سے، کہ جو نظام روحانی کا بعین ہی ہم رنگ و ہم شکل ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کوئی دھبا نہیں لگ سکتا؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آریہ وغیرہ ہمارے مخالفوں نے فرط نابینائی سے ایسے ایسے بے جا اعتراضات کر دیے ہیں جن کی اصل بنا بہت سے مشرکانہ حواشی کے ساتھ ان کے گھر میں بھی موجود ہے، اور ناحق بوجہ اپنی بے بصیرتی کے ایک عمدہ صداقت کو بطالت کی شکل میں سمجھ لیا ہے۔ چشم بدندیش کے پرکند آباد ایب نمایاں دھنر اشتر نظر، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت کی روح سے خواص ملائک کا درجہ خواص بشر سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ خواص الناس خواص الملائک سے افضل ہیں، اور نظام جسمانی یا نظام روحانی میں ان کا وسائط قرار پانا ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ قرآن شریف کی ہدایت کے روح سے وہ خدام کی طرح اس کام میں لگائے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یعنی وہ خدا جس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے. مثلاً دیکھنا چاہیے کہ ایک چٹھی رساں ایک شاہ وقت کی طرف سے اس کے کسی ملک کے صوبہ یا گورنر کی خدمت میں چٹھیاں پہنچا دیتا ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ چٹھی رساں جو اس بادشاہ اور گورنر جنرل میں واسطہ ہے گورنر جنرل سے افضل ہے؟ تو خوب سمجھ لو کہ یہی مثال ان وسائط کی ہے جو نظام جسمانی اور روحانی میں قادر مطلق کے ارادوں کو زمین پر پہنچاتے اور ان کی انجام دہی میں مصروف ہیں. اللہ جل شانہ قرآن شریف کے کئی مقامات میں بتصریح ظاہر فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں اپنے وجود میں انسان کی تفیلی ہیں، یعنی محض انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اور انسان اپنے مرتبہ میں سب سے اعلیٰ و عرفہ اور سب کا مخدوم ہے جس کی خدمت میں یہ چیزیں لگا دی گئی ہیں. جیسا کہ وہ فرماتا ہے فسخر علیکم الشمس والقمر دائبین فسخر علیکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو ہمیشہ پھرنے والے ہیں، یعنی جو اعتبار اپنی کیفیات اور خاصیات کے ایک حالت پر نہیں رہتے. مثلاً جو ربیع کے مہینوں میں آفتاب کی خاصیت ہوتی ہے وہ خزاں کے مہینوں میں ہرگز نہیں ہوتی. بس اس طور سے سورج اور چاند ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں، کبھی ان کی گردش سے بہار کا موسم آ جاتا ہے اور کبھی خزاں کا، اور کبھی ایک خاص قسم کی خاصیتیں ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور کبھی ان کے مخالف خواص ظاہر ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو اور دیا تم کو ہر ایک چیز میں سے وہ تمام سامان جس کو تمہاری فطرت نے مانگا، یعنی ان سب چیزوں کو دیا جن کے تم محتاج تھے، اور اگر تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے. وہ وہی خدا ہے جس نے جو کچھ زمین پر ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی انسان کو ہم نے نہایت درجہ کے اعتدال پر پیدا کیا ہے، اور وہ اس صفت اعتدال میں تمام مخلوقات سے احسن و افضل ہے. اور پھر ایک اور مقام میں فرماتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، یعنی ہم نے اپنی امانت کو جس سے مراد عشق و محبت الہی اور مورد ابتلا ہو کر پھر پوری اطاعت کرنا ہے، آسمان کے تمام فرشتوں اور زمین کی تمام مخلوقات اور پہاڑوں پر پیش کیا جو بظاہر قوی ہیکل چیزیں تھیں، تو ان سب چیزوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کی عظمت کو دیکھ کر ڈر گئی، مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا. کیونکہ انسان میں یہ دو خوبیاں تھیں، ایک یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس پر ظلم کر سکتا تھا، دوسری یہ خوبی کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس درجہ تک پہنچ سکتا تھا جو غیر اللہ کو بکلی فراموش کر دے. پھر ایک اور جگہ فرمایا اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، یعنی یاد کر وہ وقت کہ جب تیرے خدا نے جس کا تو مظہر اتم ہے فرشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، کہ جب میں اس کو کمال اعتدال پر پیدا کر لوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گرو، یعنی کمال انکسار سے اس کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ اور ایسی خدمت گزاری میں جھک جاؤ کہ گویا تم اسے سجدہ کر رہے ہو، پس سارے کے سارے فرشتے انسان مکمل کے آگے سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان جو اس سعادت سے محروم رہ گیا. جاننا چاہیے کہ یہ سجدہ کا حکم اس وقت سے متعلق نہیں ہے جب حضرت آدم پیدا کیے گئے، بلکہ یہ علیحدہ ملائک کو حکم کیا گیا کہ جب کوئی انسان اپنی حقیقی انسانیت کے مرتبہ تک پہنچے اور اعتدال انسانی اس کو حاصل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت اختیار کرے تو تم اس کامل کے آگے سجدہ میں گرا کرو، یعنی آسمانی انوار کے ساتھ اس پر اترو اور اس پر صلات بھیجو. تو یہ اس قدیم قانون کی طرف اشارہ ہے جو خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی روح اس کے اندر آباد ہوتی ہے، یعنی اپنے نفس سے فانی ہو کر بقا باللہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تو ایک خاص طور پر نزول ملائکہ کا اس پر شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ سلوک کے ابتدائی حالات میں بھی ملائک اس کی نصرت اور خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ نزول ایسا اتم اور اکمل ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم رکھتا ہے، اور سجدہ کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ ملائکہ انسان کامل سے افضل نہیں ہے، بلکہ وہ شاہی خادموں کی طرح سجدات تعظیم انسان کامل کے آگے بجا لا رہے ہیں۔